الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. آسمانوں اور زمین میں کتنی تخلیقات ہیں، کتنی مخلوق ہے، کس کس طرح اللہ نے پیدا فرمائی ہے، انہیں کس کس کام پہ لگا دیا ہے. آسمانوں کی اپنی وسیع دنیا ہے، سات آسمان ہیں، ملائکہ ہیں، مختلف اہتمام ہیں، انتظام ہیں. پھر جب سماوی ستاروں اور سیاروں سے بھری ہوئی ہے، سورج چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے راستے پہ چل رہا ہے. کوئی ایک ستارہ، کوئی ایک سیارہ اگر چند لمحے بھی تاخیر کرے، اپنے کام سے رک جائے، اپنی راہ سے ہٹ جائے، تو یہ سارا نظام تباہ ہو جائے. اسی طرح زمین ہے، انہی سیاروں میں ایک کرہ یہ بھی ہے، شمار اس طرح کی کرہ فضا میں ایک کرہ زمین کا بھی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ فضا کا ہر کرہ زمین پہ اثر انداز ہوتا ہے. سورج کے چلنے سے رات دن آتے جاتے ہیں، چاند کی چاندنی سے بے شمار کام ہوتے ہیں، ستاروں کی حرکات سے لوگوں نے اندازے بھی لگانے شروع کر دیے، فلاں ستارہ فلاں جگہ تو یہ ہوتا ہے وہ، یعنی ہر چیز کا اثر زمین پہ مرتب ہوتا ہے. جتنی مخلوق آسمانوں سے لے کر زمین تک جتنی باقی مخلوق ہے، وہ ساری ایک زمین کی بہار قائم رکھنے کے لیے ہے. کسی سی حرکت سے اس پہ بارش ہوتی ہے، کسی سے ہوائیں چلتی ہیں، کسی سے گرمی ہوتی ہے، کسی سے سردی ہوتی ہے. یہ سارا نظام کب سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج تک ان میں کسی میں آپ نے کوئی نافرمانی یا کوئی گڑبڑ دیکھی؟ ایک ایک ذرہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اپنے وقت پہ اپنا کام، جس کے ذمہ جو کام قدرت نے لگا دیا. لہو من فی السماوات، جو کچھ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے. والارض، اور خود زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے. کل لہو قانتون، ایک ایک ذرہ اپنے وقت پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. کوئی تاخیر کرتا ہے؟ اگر یہ تاخیر کریں یا اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو نظام کائنات تباہ ہو جائے، کائنات قائم ہی نہ رہے. تو یہ ساری اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اور پھر آسمانوں سے لے کر زمین تک ساری مخلوق میں غور کرو تو ان کے اثرات سے نتائج پیدا ہوتے ہیں. زمین کے ذرات سے رویدگی ہوتی ہے، غذائیں بنتی ہیں، پھل بنتے ہیں، مال و دولت بنتا ہے، زر و جواہر بنتے ہیں. اور یہ سارا نظام جو کوئی تاخیر نہیں کرتا اور اس کی ہر حرکت کا ایک نتیجہ ہے، یہ سارا زمین پر بسنے والے ایک انسان کی خدمت کی ہے. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ تمہاری خاطر ہے. اب ہر چیز کی حرکت کا ایک نتیجہ ہے. کبھی انسان نے یہ سوچا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ستارے، سیارے، آسمانی دنیا، پھر زمین، زمین کی مخلوقات مل کر کسی نہ کسی طرح میری زندگی کا سبب بن رہے ہیں؟ ان سب کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا انسانی حیات آباد رہے. تو اگر یہ ساری کائنات ایک انسان کی بقا کے لیے کام، تو انسان کی بقا کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ہر حرکت، ہر سکون کا نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ بالآخر اشرف المخلوقات پر آ کر منتج ہوتا ہے کہ وہ سارے انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی حیات کا سبب بنتے ہیں. تو انسان کی حیات کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ بات تو بے جوڑ معلوم ہوتی. جتنی اس کی تخلیق اعلیٰ ہے اتنا اس کا نتیجہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. ایک گھاس کے تنکے پہ پھول لگتے ہیں اس کی حیثیت اور ہے، ایک گلاب کے پودے پہ لگتے ہیں اس کی حیثیت اور ہے، نام کو تو دونوں پھول ہیں. ساری تخلیق کے نتائج نکلتے ہیں اور سارے نتائج مل کر انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی صحت، اس کی غذا، اس کے لباس، اس کی بقا کا سبب بنتے ہیں. تو گویا اس ساری صنعت کا، آسمانوں سے لے کر زمین تک ساری صنعت کا حاصل یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی اور بقا کا سبب بنے. تو پھر انسان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو اتنی اشرف المخلوقات ہے اس کا بھی نتیجہ ہوگا. مبلغی جبد الخلق، وہ ایسا قادر ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. عدم سے اس نے اتنی ساری مخلوق پیدا کر دی، آسمان، آسمانی مخلوق، فرش، فرش، زمینیں، ستارے، چاند، سورج، او بے پناہ مخلوق اس نے کچھ نہیں تھا اس سے پیدا کر. اب اگر اس مخلوق کو دوبارہ فنا کر دے اور پھر پیدا کر دے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ کے سوا کسی ذرے کا وجود نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی آسمان تھے، نہ کوئی عرش تھا، نہ کوئی زمینیں تھی، نہ کوئی بادل تھے، نہ کوئی حیوان تھے، نہ کوئی جھاڑیاں تھیں، نہ کوئی پودے تھے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اس نے عدم سے چیزوں کو وجود بخشا، اور آپ ایک زمین پر جس پر آپ دو قدم رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس ایک فٹ مربع زمین میں کتنی تخلیق ہے آپ گر نہیں سکتے. اس فضا میں کتنی مخلوق بستی آپ گر نہیں سکتے. ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے ڈلوال کے، اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. میں تقریباً ایک سال 63 مارچ سے لے کر مارچ 64 تک غالباً وہاں رہا ہوں, سکول پڑھاتا تھا تو میرے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے, بہت اچھے مشائخ ساتھ تھے. میں آ رہا تھا گلی میں, وہ جا رہے تھے گلی, میرا خیال ہے 6-7 فٹ ہوگی, 8 فٹ ہوگی, گلی ذرا کھلی تھی لیکن آخر گلی ہی تھی. مجھے دیکھ کر رک گئے, مجھے کہنے لگے حضرت میں یہاں سے اس دیوار تک 8 قسم کی مخلوق دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جا یار اپنا کام کر, مجھے اپنا کر لینا. کتنی اللہ کی مخلوق کیسی کیسی ہے, ہمیں جو نظر آتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. ہم زمین سے ایک ذرہ خاک کا اٹھاتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس میں آگے کتنے ایٹم کتنے ہیں, سیل کتنے ہیں, اس میں بجلی بھی ہے, اس میں منفی بھی ہے, مثبت بھی ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہم ایک ذرا سا اٹھاتے ہیں اس کے اندر کیا, اس کے اندر کئی جہان آباد. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پورا سمجھ نہیں آتا. جو ہم نہیں دیکھتے, جو اہل نظر دیکھتے ہیں وہ کتنے ہیں. یعنی اگر گاؤں کی ایک گلی میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک 6 یا 7 فٹ کا فاصلہ ہے اور مخلوق 8 قسم کی گزر رہی ہے, تو گاؤں میں کتنی مخلوق ہوگی. پھر شہروں میں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ مخلوق کتنی ہوگی. فرمایا لیکن یہ ساری مخلوق احکام الہی کی پابند, کسی کی جرت نہیں کہ سرتابی کر سکے. کل لہو قانتون, سارے اس کی بارگاہ میں دست وستہ کھڑے ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر اس وسیع مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے. چین والے عجیب عجیب کام کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مہم چلائی تھی مکھیاں مار, اور اتنی مکھیاں ماری تھی کہ مردہ مکھیوں کے ٹرک بھر کر باہر پھینکے. ایک دفعہ انہوں نے چلائی چوہے مار دو, بے شمار چوہے مار. فصلوں میں چڑیاں آ جاتی تھی, یہاں بھی آ جاتی ہیں فصلوں کے دنوں میں, پھر بتیرا فصل بھی کھا جاتی ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں فصلوں کو, دانے کھا جاتی ہیں. چڑیاں مار رہے, جہاں جہاں سے انہوں نے چڑیاں مار گئیں وہاں جو کیڑے مکوڑے تھے فصلوں میں انہوں نے زیادہ نقصان کیا. تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ یار چڑیاں تو زمیندار کی دوست ہیں, یہ تو سارے نقصان دہ کیڑے پتنگے کھا جاتی ہیں اور فصل بچ جاتی ہے. یعنی ہر چیز کوئی نہ کوئی خدمت کر رہی ہے انسانی بودوباش کے لیے, بقا کے لیے, زندگی کے لیے. تو اگر ہر چیز کا ارض و سما کی ہر چیز کا منتہائے مقصد یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کا اہتمام کرے, تو انسانی زندگی کا بھی کوئی مقصد تو ہوگا, اس کا بھی تو کوئی انجام ہونا چاہیے. جہاں تک اس کی شان ہے وہ قادر ہے کہ کچھ نہیں تھا تو اس نے یہ بے پناہ مخلوق پیدا کر دی. کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مادہ, کوئی مواد, کوئی شے, کچھ نہیں تھا, اتنی وسیع کائنات اس نے پیدا فرما دی, وہ اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا, اسے بگاڑے گا, اسے ختم کرے گا. یہ مخلوق ہے, اس کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے. عدم سے وجود میں آنا اس کی ابتدا ہے, تو وجود سے مٹ جانا اس کی انتہا بھی ہوگی. لیکن مٹا کر پھر بنا دے گا تو اس کو احول والا ہے, اس کے لیے آسان تر ہے بھائی, کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ عدم سے جس نے وجود دے دیا, وجودوں کو ڈھا کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارض و سما میں اس اکیلے کی شان ایسی ہے جس کا کوئی مثال نہیں بن سکتا, جس کی کوئی مثال نہیں بن سکتا. اعلیٰ سب سے بالا تر ہے, کوئی اس کا مثیل نہیں ہے, کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, کوئی اس کے کاموں میں کسی کا حصہ نہیں ہے. وہ سب سے بالا تر اعلیٰ, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے, جب چاہے جو چاہے اس کے دست قدرت میں ہے, جب چاہے جو چاہے کرے. لیکن وہ حکیم و دانا تر بھی ہے, اپنی حکمت سے چیزوں کو ظہور پذیر کرتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کی حکمت ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. اپنی جانوں میں, اپنے وجود پر, اپنی ذات پر غور کرو. تم بھی انسان ہو, ایک مخلوق ہو. جن لوگوں کو تمہارا غلام بنا دیا ہے, جن کو تم ملازم رکھ لیتے ہو, جن سے تم خدمت لیتے ہو, وہ بھی انسان ہونے میں تو تم سے کم نہیں, تمہارے جیسے انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. تمہارے پاس جو مال و دولت ہے, کیا اس میں تمہارے نوکروں, ملازموں, غلاموں کا حصہ ہے برابر کا؟ کوئی حصہ ہے ان کا؟ فانتم فی یہ سوا, کیا تم اس میں برابر کے شریک ہو؟ کہ تمہارے گھر جو دولت مال ہے وہ سب نوکروں ملازموں کا تمہارا برابر برابر تقسیم ہو جائے. فرمایا سے تو بدک جاتے ہو, یہ تو غلام ہے. اور غلام انسان تو ہے تمہاری ذات, تو اللہ کے ساتھ تو کوئی دوسرا اس جیسا ہے ہی نہیں, تو پھر تم بتوں کو اور دیوتاؤں کو اور مہوم خداؤں کو اس کا حصے دار کیوں بناتے ہو؟ جب تم اپنے جیسے انسانوں کو, جو شاید طاقت میں تم سے بہتر ہوں, جو شاید صحت میں تم سے اچھے ہوں, جو شاید شکل و صورت میں تم سے اچھے ہوں, تم ایک نئی و نظار ہو, شاید تمہارا مال ملازم ایک کڑیل جوان ہو, تم اسے اپنے مال میں, اپنی دولت میں حصے دار تو نہیں بناتے, برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس ذات اللہ شریک کے حصے دار بنا کے اس وقت تمہاری عقل کہاں چلی جاتی؟ تخافونہم کخیفت انفسکم, جس طرح اپنی جان کا احساس ہوتا ہے, یعنی جی میں مالک ہوں, یہ میرے خادم ہیں, نوکر ہیں, اپنی ملکیت قائم رکھنا چاہتے ہو, ان کو حصے دار نہیں, تو اللہ کی حاکمیت قائم رکھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تم مخلوق ہو کر اپنی حاکمیت قائم رکھنا چاہتے ہو اپنے سے کم تر لوگوں پر, تو وہ خالق دو عالم ہے, مخلوق پر اس کی حاکمیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اللہ کریم باتیں, دلیلیں کھول کر, واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں, لیکن دلائل بھی ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں بھیجا ہو, کوئی عقل ہو, کوئی فہم و فراست ہو, اس طرف توجہ کریں, غور کریں. انسان ساری عمر مخلوق کو مسخر کرتا رہتا ہے, ہر بندہ فاتح اعظم بنا ہوا, یہ بھی میں کر لوں, وہ بھی میں کر لوں, وہ بھی حاصل کر لوں, وہ بھی پا لوں, وہ دولت بھی لے لوں, وہ زمینیں بھی لے لوں, وہ عہدہ بھی مجھے مل جائے, وہ گاڑی بھی لے لوں, وہ مکان بھی لے لوں, وہ بنگلہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں. بھی لیتے رہو, کہاں لے جاؤ گے؟ تم سے پہلے بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے قلعے بنائے انہوں نے، بڑی دنیا فتح کی، بڑے بڑے لشکر بنائے، بڑے بڑے خزانے اکٹھے کیے، کہاں ہیں وہ؟ ان کے قلعے مسمار ہو چکے ہیں، ان کے گھر برباد ہو چکے ہیں، ان کے وجود مٹی کھا گئی ہے، ذرا پھر کے دیکھو تو صحیح. تو تمہارا کیا ہوگا؟ پھر موت اگر خاتمے کا نام ہوتا تو ٹھیک تھا بھائی، کسی نے اچھا کیا برا کیا مر گیا بات ختم ہو گئی. موت خاتمے کا نہیں، موت اصل زندگی کا نام. حقیقی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہو. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ابتدائی آزمائشی دورہ ہے، چھوٹا سا. ایک آدمی ملازم ہونے کے لیے جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، پھر وہ پاس ہوتا ہے، اسے ملازم کرتے ہیں، تو ملازمت تو شاید اس کی 20-25-30 سال رہے، اور یہ جو ٹیسٹ کا عرصہ ہے یہ شاید 30 گھنٹے بھی نہ ہو. تو یہ تو منظر پر پہنچنے نہ پہنچنے کا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، کہ تمہیں وہ جگہ وہ مقام ملنا چاہیے کہ نہیں. تو یہ تو بہت تھوڑا عرصہ ہونا چاہیے، بہت تھوڑا ہے. دائمی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ہے. تو اللہ نے بات بڑی کھول کے بیان کر دی ہے، اس آزمائش میں کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلو، اللہ کی عظمت کا اقرار کرو، اس کے انبیاء کی اطاعت کرو، ایمان لاؤ، اس کی کتاب کو مانو، اپنے آپ کو اس کے سانچے اطاعت میں ڈھال لو. یہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی. بڑی مزے کی بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جی دوزخ میں بڑی لذتوں سے ڈھانپ دی گئی اور جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنت جانا سب سے آسان ہے. حلال روزی کمانا، سچ بولنا، نیک زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، شرافت سے رہنا، غریب مسکین کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کے، ان میں کون سا مشکل کام ہے جس پر مصیبت آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جنت تو آسان ہے. جہنم جانے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کو ناراض کرو، اس کے ساتھ شرک کرو، پھر اس کے نبی کا انکار کرو، پھر بدکاری کرو، پھر چوری کرو، پھر ڈاکہ ڈالو، پھر رشوت لو، پھر سود کھاؤ. ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جس کے پیچھے پولیس نہیں پھر رہی ہوتی؟ اور ہمارے ہاں تو ایسی بدنصیبی ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین انسان جو اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچتے ہیں، وزیر اعظم ہوں یا صدور ہوں یا وزراء ہوں، جیسے اس پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلتے ہیں، پولیس پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے کہ چور ہے. کمال ہے، تو کیا فائدہ اس صدارت، اس وزارت، اس حق؟ یہ تو سارا مشکل کام تو یہ ہے جہنم جانے کا، اور لوگ بڑی محنت کر کے، جیلیں کاٹ کے، گولیاں کھا کے، ملک کی ساری کی تو کار سہ کر، برے کام کر کے، تب دوزخ میں. محنت کو کرنی پڑتی ہے دوزخ جانے کے لیے. کتنا مشکل کر دیا اللہ نے دوزخ جانا، لیکن لوگ زنجیریں توڑا کر ساری زندگی محنت کر کے جا گھستے. اب کتنا آسان کر دیا ہے، خوبصورت راستہ بنا دیا ہے جنت جانے. بات شعور کی ہے کہ انسان کو کبھی توفیق ملے تو اس موضوع پر بھی سوچے. ہماری ساری سوچ ایک لقمہ نان کے گرد بندھی ہوئی، رات دن ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، یار کوئی زندگی کا بھی مقصد ہے، کوئی تھوڑا سا وقت نکالو، اسے بھی سوچ کر سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ نشانیاں دلیلیں کھول کر بیان فرماتا ہے لیکن عقل والوں کے لیے. عقل والے اللہ انہیں مانتا ہے جو اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر اپنے نظام حیات پر غور اور فکر کر کے اپنی زندگی کے نتیجے تک پہنچے، اور جو یہ نہیں سوچتا تو فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ بھی جانوروں کی طرح ہیں کہ پیٹ بھرا کھایا پیا اور بیٹھ کے بچے پیدا کیے اور مر گئے. بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بدتر ہیں کہ چوپاؤں کو تو پیدا ہی اللہ نے چوپایا کیا، انہیں شعور ہی اتنا دیا، انہیں تو انسانی شعور سے نوازا تھا لیکن یہ جانوروں سے آگے سوچ نہیں سکے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، فرمایا یہ نہیں کہ یہ صحیح سوچتے نہیں، یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ منفی سوچ میں گھس جاتے ہیں، مثبت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تعبیر میں لگ جاتے ہیں اور بغیر علم کے لگ جاتے ہیں. نفسانی خواہشات کی تکمیل، آرزوؤں کی تکمیل، مال و دولت کی ہوس، بڑا بڑھنے کا شوق، یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اپنا تجزیہ نہیں کرتے، اپنی زندگی کا تجزیہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ انجام کیا ہوگا، مجھے کیا، وقتی طور پر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بے مہار ہو جاتے ہیں. اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، دین کی ساری عمارت دلائل پہ قائم، توحید باری کے دلائل موجود ہیں، صداقت پیغمبر کے دلائل موجود ہیں، حقیقت قرآن کے دلائل موجود ہیں، دین دنیا آخرت کے دلائل موجود ہیں، اعمال کے نتائج کے دلائل موجود ہیں. یہ ان سب دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں اور بلا دلیل بے مہار ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگ جاتے ہیں. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جو اس طرح اللہ کے دلائل کو روند کر، رسے توڑا کر گمراہی کی طرف بھاگے، اللہ اسے گمراہی میں آگے دھکیل دیتے ہیں، پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. جس نے اللہ سے اتنی بگاڑ لی کہ اللہ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پر ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اپنی بارگاہ میں آنے کا رستہ ہی ختم کر دیا، تعلق ہی توڑ لیا، تو پھر کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ وما لهم من ناصرین، اور کوئی ایسے لوگوں کا مددگار بھی نہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اس کا کیا ہے، تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ذرا ذرا اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہے، عرض و سما اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہے، ساری وہ مخلوق لمحہ لمحہ وہی کچھ کر رہی ہے جو وہ چاہتا ہے، تو تم نے سجدہ نہ کیا تو اس کا کیا بگڑے گا، اس کا کیا ہے، تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت. ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے، جو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ دے گا وہ خود تنہا ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا، جس کا اللہ نہیں ہوگا پھر اس کا کوئی بھی نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اے انسان ایک دین، ایک نظریہ، ایک طرز حیات جو ایمان و عمل کا مجموعہ ہے، جو اس نے اپنی مہربانی سے تجھے عطا فرما دیا، انبیاء بھیج کر، کتابیں بھیج کر، اس پر ڈٹ جا. کوئی ایچ پیچ وہاں مقبول نہیں ہے، کوئی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیم وجہ کل دین حنیفہ، اللہ کے دین پر بالکل سیدھا جم جا. فطرت اللہ حلتی فطر الناس علیہ، اور یہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے شعور میں یہ بات ڈال دی گئی ہے. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے، مزاج میں ہوتی ہے، اس کا کرنا آسان ہوتا ہے، خلاف مزاج کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک کام آپ کو پسند ہی نہیں وہ کرنا مشکل ہے، ایک کام آپ کو پسند ہے وہ مشکل بھی ہو آسان لگتا ہے. تو یہ سیدھا اللہ کی ہدایت پہ جم جانا یہ فطرت انسانی ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد والا فطرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا انسانی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سما ابواہ یوبدان ہی یمجسان ہی یونسران، پھر اس کے والدین اور اس کا ماحول کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے، کسی کو عیسائی. جب وہ باہر کی خبریں اور باہر کی باتیں گھر سے، والدین سے، سکول سے، معاشرے سے سیکھتا ہے تو پھر وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر ہی ہوتا ہے. تو دین فطرت اور انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین، اللہ کے بتائے ہوئے راہ، جو فطرت اللہ نے انسان کو دی ہے اسی طرح کا دین دیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، کبھی نہیں ہوتا کہ وہ گلاب کے پودے پہ کیکر کے پھول اگا دے یا گندم موئے تو وہ باجرہ بن کے نکل آئے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے فطرت کے قوانین اٹل ہیں. گندم بوئیں گے گندم ہی آئے گی، جوار بوئیں گے جوار ہی کاٹیں گے. گندم از گندم برویت جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو. ہر چیز کا نتیجہ ہے. آپ کھیتی بوتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، گندم کا محنت کرتے ہیں، بہت سی گندم آ جاتی ہے. آپ کھیتی بناتے ہیں، جو اس میں بیجتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو بہت سے آ جاتے ہیں. جو بیج کر گندم نہیں آتی، گندم بیج کر جو نہیں آتی. اسی طرح جو عمل تم کرتے ہو، جو عقیدہ تم رکھتے ہو، اس کا بھی نتیجہ ہے. یا رضائے الہی ملتی ہے یا غضب الہی. اب اپنے اعمال کو، کردار کو دیکھ لو. ایک بندہ کسی جگہ بھی جاب کرتا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو خواہ اس سے ایک سٹیپ اوپر وہ ناراض کرنے کا نہیں سوچتا. باس تو بہت اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا، کبھی وہ نہیں سوچتا کہ باس مجھ سے ناراض ہو جائے. تم اللہ کی بہترین اور خوبصورت مخلوق ہو، اور تمہیں اس نے یہ شرف بخشا ہے کہ تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو، تم اس سے باتیں کرتے ہو، تم اپنا دکھ سکھ کہتے ہو، تم دن میں پانچ بار متعدد رکعتوں میں رکوع سجود کرتے ہو، تم سے وہ باتیں کرتے ہیں اپنی کتاب کے حوالے سے، تم قرآن کھولتے ہو تو تم سے باتیں کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرنا، یہاں جانا یہاں نہ جانا، یہ سوچنا یہ نہ سوچنا. اس سب کے بعد تم پھر اس کو چھوڑ دو اور اپنی خواہشات اور نفس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم خود اندازہ کر لو اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا قائم رہنے والا راستہ ہے. اللہ کی اطاعت پہ جم جاؤ، اللہ کو واحد اللہ شریک جیسا وہ ہے، جیسا نبی کریم منواتے ہیں ویسا مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی کتاب کا دامن تھام لو، یہ دین قیم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے. اندھا دھند خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیم الصلاۃ. تین باتیں ارشاد فرمائی. منیبین الیہ, عنابت ہوتی ہے جھک جانا, اچھائی کی امید پہ دامن سے وابستہ ہو جانا, اپنی مہار دوسرے کے ہاتھ میں اعتماد کر کے دے دینا, وہی کروں گا جو تو فرمائے گا. فرمایا اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا رکھو. بندے اور اللہ کا رشتہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے, خالق ہے, حاکم ہے, ہم مخلوق ہیں, محکوم ہیں. ہمارا مالک کے ساتھ مملوک کا اور رب کے ساتھ مربوب کا رشتہ ہے. ہمارا تعلق یہی ہے, منیبین الیہ, اس کی بارگاہ میں جھک جائے کہ اے میرے مالک میں وہی کروں گا جو تو فرمائے گا. واتقوہ, اس سے رشتہ پیدا کر لو, ایسا رشتہ پھر غلطی کرتی ہو اس رشتے میں دلاڑ آنے کا ڈر ہو. جو کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو, میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, تو شیطان نے بھی جب اہل مکہ تیار ہوئے بدر کو جانے کو تو ایک بڑا عجیب کام کیا. ایک عرب سردار تھا جو مکہ کے نواح میں رہتا تھا اور اس کی بڑی طاقت تھی, تو اہل مکہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے شہر خالی کر دیا اور ہم سارے باہر نکل گئے تو شاید وہ ہمارے شہر پہ غارت گری کرے اور ہمارے گھروں کو لوٹ لے. تو شیطان نے مجسم ہو کر اس کی شکل اختیار کر لی, ساتھ ایک لشکر بھی لیا اور ابو جہل وغیرہ سے کہا کہ بھئی مجھ سے نہ ڈرو, میں تو یہ تمہارے ساتھ آ گیا ہوں اور یہ جو اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہے, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں, مل کو. وہ بڑے بے فکر ہو گئے, بڑا انہوں نے لشکر بنایا. جب بدر میں پہنچے, فوج صفارا ہوئی, جب فرشتوں کا نزول شروع ہوا تو وہ بھاگا. تو ابو جہل نے کہا کہ اتنے بڑے قبیلے کے نامور سردار اور بڑے جانباز اور بڑے دلیر ہو کر بھاگ رہے ہو. تو شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون, اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں رہے. انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے خوف آتا ہے. بھئی اللہ کا ڈر تو یہاں بھی آ گیا, شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور بندہ بھی, تقوی کا مطلب ڈر ہی کرو, اللہ سے ڈرتا ہے تو فرق کیا ہوا. شیطان ڈرتا ہے اس کی طاقت سے, بندے کا ڈر یہ ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر لے اور پھر کوئی ایسی بات, ایسا کام نہ کرے کہ اس رشتے محبت میں درار آئے. یہ فرق ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں خوف خدا, خوف خدا شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ ڈرتا ہے جیسا کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے, وہ کوئی کمال نہیں, وہ کمزور کو ڈرنا پڑتا ہے. بندے کا ڈر نہیں, بندے کا تقوی ہو جائے. تقوی وہ ڈر ہے کہ ایک رشتہ بن گیا, اب کوئی ایسی بات, ایسا کام نہ ہو کہ اس میں کمی آئے, خلا اس میں کوئی دراڑ آ جائے, وہ تعلق خراب نہ ہو. تو فرمایا اللہ کی طرف جھک جاؤ, اللہ سے ایسا, وہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, وہ تم سے اپنی محبت کرانا چاہتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فتبعونی, قرآن کہتا ہے حضور کی زبان سے کہ میرے حبیب لوگوں کو بتا دو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو, میرے ساتھ آؤ, میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب, وہ تم سے عشق کرنے لگ جائے گا, تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کہاں تم اللہ کو محبوب بنانے چلے تھے, کہاں وہ بات کہ وہ تمہیں اپنا محبوب سمجھ لے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, یار جو کچھ کر چکے ہو, اب ذُنُوبَكُمْ میں کوئی قید نہیں, کہ چھوٹے گناہ کیے ہیں یا بڑے کیے ہیں، چوری کی ہے یا ڈاکہ کیا ہے، بدکاری کی ہے یا شرک کیا ہے، کفر، یار جو کچھ کر چکے ہو معاف کر دیں. یغفر لکم ذنوبکم، ذنوب میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک وہ گناہ معاف ہوگا، نہیں، سارے گناہ، ساری نافرمانیاں جو کر چکے وہ چھوڑ دو، میرا دامان رحمت تھام لو، میرے نقش قدم پہ چلتے ہو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، ساری خطائیں تمہاری معاف کر. اس سے آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ اتنی انہیں نیکیاں دے دے. گناہوں کی سزا کی بجائے بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی نیکیاں عطا کر دے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تمہارے کھوٹے سکے لے کر تمہیں اصلی کھرے سکے عطا کر دے گا. اب اگر یہاں پہنچ گئے ہو، انابت الہی نصیب ہے، جھک گئے ہو اس کی بارگاہ میں، رشتہ محبت استوار ہو گئے رب العالمین سے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. تم نماز میں دیتے کیا ہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، فتبارک اسمک، بہت بابرکت ہے تیرا نام، فتعالی جدک، تیری ذات بہت بلند، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو عبادت کا حق رکھتا. پھر فاتحۃ الکتاب آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سات آیتیں ہیں، پورے قرآن کریم کے 30 پاروں کا خلاصہ، جتنی حکایت آگے 30 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے نا، اس سب کا مضمون ان 7 آیتوں میں جمع کر دیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایک آیت فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس میں ہے، اور بسم اللہ کی پہلی بے جو ہے اس خلاصے کا حاصل اس میں ہے کہ بے تلبس کی ہے، تلبس ہوتا ہے ساتھ چمٹ جانا، بسم اللہ ساتھ اللہ کے نام کے، یہ بے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے ارشادات سے چپک جانا، پکا ہو جانا، الگ نہ، یہی تو سارے دین کا حاصل ہے. تو اتنی محبوب ہے اللہ کو بندہ، اس میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنے لیے دونوں جہان مانگ لیتا ہے، دنیا بھی آخرت. اللہ کہتا ہے بار بار مان، ہر رکعت میں مان، سبحانک اللہم، آپ 4 فرض کی نیت، 2 فرض کی نیت، ایک میں پڑھتے ہیں دوسرے میں نہیں پڑھتے، ایک میں پڑھتے ہیں 3 میں نہیں پڑھتے. فاتحہ کے بعد قرآن کی آیت یا چند آیتیں پڑھی جائیں، آپ 2 رکعت میں پڑھتے ہیں، باقی 2 میں نہیں پڑھتے. لیکن سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کو وہ اپنی تعریف بھی پسند ہے، اپنے بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے، اور بندے کو بھی مانگنے کے لیے دونوں جہان دے دیے کہ مانگ لے اور لے جا. فرماتا ہے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، چھوڑ نہیں، اس لیے کہ تو مستغنی نہیں ہو سکتا، ہما وقت محتاج ہے، مانگتا رہے. اقیم الصلاۃ، مانگے جا، مانگے جا، باتیں کر مجھ سے، میری بارگاہ میں سجدے کر، رکوع کر، مجھ سے دکھ سکھ کہ، اور مجھ سے عظمتیں، اور مجھ سے نجات، اور مجھ سے محبت اور پیار اور رضا، مانگتا رہے. بہت پیارا شخص بھی ہو، سکا بیٹا بھی ہو، سگا باپ بھی ہو، تو وہ کہہ دے جی مجھے یہ چیز دے دو، اچھا جی آپ کی ہو گئی، دیتا ہوں. وہ پھر کہے مجھے دے دو، تو بندہ دوسری نہیں تیسری مرتبہ کہتے یار کہہ دیا دیتا ہوں، یہ مجھے یہاں سے جان چھڑانے دو تمہیں دیتا ہوں، سر کھا گئے. وہ نہیں تنگ آتا، وہ کہتا ہے مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ، بار بار مانگ, مانگتا جا, میں دیتا جاؤں اور نقد دیتا ہے. ایک اور غلط فہمی ہے یہاں, لوگ کہتے ہیں جی یہ عبادات الہی ادھاری مزدوری ہیں, مرنے کے بعد اجر ملے گا اس لیے لوگ نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ جس مزدور سے مزدوری کراتے ہو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو, شریعت کا یہی حکم ہے نا. تو خود ادھاری مزدوری کراتا ہے, ہم تو مخلوق ہیں, ہمیں کہتا ہے نقد دو اور خود ادھاری کراتا ہے, ادھاری نہیں ہے. ایک ایک لفظ, ایک ایک رکوع, ایک ایک سجدہ اپنا انعام رکھتا ہے جو دل میں اترتا ہے, جو جمال باری سے آشنا کرتا ہے, جو عظمت باری سے آگاہ کرتا ہے, اور دل میں محبت کے شعلے بھڑکتے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے, پھر ہم محض رسم ادا کر رہے ہیں. تو فرمایا اقیم الصلاۃ, مانگے جا مانگے جا, ڈٹا رہے بار بار مانگ, جتنا مانگے گا اس سے زیادہ تو اپنی حیثیت کے مانگے گا, میں اپنی شان کے مطابق دوں گا, تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. تو اندازہ کر لو کہ پانچ وقت یہ ساری رکعتیں جو پڑھتا ہے اور رکوع و سجود کرتا ہے تو کتنے ڈھیر انعامات کے جمع ہو جاتے ہیں, کتنی لذتیں اس کے دل میں آتی ہوں گی, کتنی راحتیں کروٹیں لیتی ہوں گی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو یہ اینٹ گارے کے مکان تو چھن جائیں گے, یہ لوہے کی گاڑیاں لوگ لے لے گا, یہ کاغذ کے نوٹ وارثوں کے ہو جائیں گے. لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو تب آنکھ کھلے گی, پھر آگے وہ دولتوں کے ڈھیر ہوں گے, بے شمار محلات ہوں گے, بے شمار آسائشیں ہوں گی, بے پناہ انعامات الہی ہوں گے, تو زندگی کا تو مزہ آ گیا. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور یاد رکھنا کسی بھی طرح کسی کو اللہ کا شریک مت سمجھنا, گویا ساری عاجزی اللہ کے لیے ہے, ساری اطاعت اللہ کے لیے ہے. من ال, اور کون ہے مشرک, کون ہے جن میں سے مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے دین میں تفریق پیدا کر دی. دین کو, دین میں تفریق کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم دین کو دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں, جب ہم تقریریں واز کر کے روپیہ بٹورنا چاہتے ہیں, جب ہم واز تقریریں کر کے اپنے ہاتھ پاؤں چموانا چاہتے ہیں, لوگوں سے سجدے کروانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ان کے مال و دولت پر عیش کرنا چاہتے ہیں, تو پھر دین میں تفریق آ جاتی ہے. نام دین کا ہوتا ہے, مقصد دنیا ہوتی ہے. جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر متحد نہیں رہتے, ہر کوئی اپنا اپنا ہیلا الگ کر لیتا ہے, قانوشی آ, پھر گروہ گروہ بن جاتے ہیں, تقسیم ہو جاتے ہیں گروہوں میں, مختلف گروہ بن جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, چونکہ مقصد حصول دنیا ہوتا ہے, پھر جتنے گروہ بنتے ہیں سارے بڑے مزے میں ہوتے ہیں کہ میرا کام بڑا ہو رہا ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں, لوگ پاؤں بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, مٹھیاں بھی بھرتے ہیں, گھر بھی بڑا بنا لیا ہے, موٹریں بھی آ گئی ہیں, دولت بھی آ گئی ہے. فرمایا یہ دولت, یہ روپے, یہ مٹی کے گھر, یہ دین کا حاصل نہیں ہے, یہ دنیا میں رہنے کی عارضی چیزیں ہیں. دین سے جو دولت ملتی ہے وہ تو جب تم قبر میں داخل ہوگے, آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی, پھر وہ چیزیں سامنے ہوں گی, پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کیسا گھر پایا, تمہارے پاس کتنی دولت ہے, تمہارے پاس کتنے نوکر چاکر ہیں, تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں. تو دین میں تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ جب دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا جاتا ہے, دین سے ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں, تو فرمایا پھر ہر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق مانے گھڑ لیتا ہے, اور پھر اس کو دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے. کلو حزب لدہم فرحون, جتنے گروہ بنتے ہیں اپنی اپنی جگہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی موجہ, ہر چیز مل رہی ہے. لیکن پھر عظمت الہی تو اپنی جگہ قائم ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی دکھ آ جاتا ہے, دعوا ربهم منیبین الیہ, فوراً پھر بڑے اطاعت شعار بن جاتے ہیں ساری طرف, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میری مصیبت دور کر دے, یا اللہ مجھے صحت دے دے, یا اللہ مجھے ان مقدموں سے نجات دے, بڑے پھر پارسا بن جاتے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا, پھر بڑے جس جب تکلیف آتی ہے تو بڑے دعائیں کرتے ہیں, ثم اذا ذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون, پھر جب اللہ رحم فرما دیتے مصیبت دور کر دیتے پھر اللہ کا نام نہیں لیتے, پھر کہتے ہیں میرا یہ کمال ہے, دیکھو میں نے اس مصیبت کو بھی دھکا دے کر اتار دیا, میرے فلاں دوست کا احسان ہے اس کی سفارش یہ ہو گیا, میرے پاس پیسہ تھا میں نے جج کو پیسے دیے, میں نے پھر وہ کہتے ہیں یہ میرا, پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں کہ میں نہیں کیا تھا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, نہ شکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے عطا کی. وہ کتنا کریم ہے کہ تم نے اس کے پاک نام کو, اس کے اعلی نام کو, اس کی اعلی شان کو, اس کے ارشادات کو, اس کے نبی کے ارشادات کو, اس کے کلام کو حصول دنیا کے لیے بیچ کھایا, اور جب تک خیریت رہی اس پر ڈٹے رہے, جب کوئی مصیبت آئی, بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, تو پھر اللہ کی طرح وہ ایسا کریم ہے, اس نے پھر تمہیں قبول کر لیا, اس نے پھر وہ سب ٹال دیا, معاف کر دیا, تمہیں قبول کر کے تمہاری مصیبت ٹال دی. تو ظالموں اب تو اس پر قائم رہتے, جب مصیبت چل گئی پھر اکڑ, انہیں جی یہ میرا کمال تھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور ہم نے جو عطا کیا تھا اس کی ناشکری کرتے ہیں. فتمتعوا, ٹھیک ہے موج کر لو, کب تک کرو گے؟ فتمتعوا, تمتو کر لو, فائدہ اٹھا لو, چیزیں استعمال کر لو, دولت استعمال کر لو, دنیا استعمال کر لو, راحت. ذرا گرمی ہوتی ہے گاڑی نکالتے ہیں, بیوی بچوں سمیت مریضہ پر ہیک مارتے ہیں, ناران چلے جاتے ہیں, جہنم سے کہاں جاؤ گے, کون سی گاڑی نکالو گے, کس سرد مقام پر جاؤ گے, عذاب قبر سے کہاں. سمجھتا ہوں کر لو موت, کھا پی لو, فصوف تعلمون, بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے, پتا چل جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا فَوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ, یار یہ جو اللہ کے شریک بناتے ہو, اللہ کی نافرمانی کے دلائل, کیا یہ دلائل اللہ نے دیے ہیں؟ کیا کوئی جواز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر کے پکارو؟ کوئی دلیل شریعت کی اس پر ہے؟ کسی نبی نے, کسی کتاب نے اس کی کوئی دلیل دی ہے؟ جب نہیں ہے تو ایسا بے دلیل کام کیوں کرتے؟ جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر نہیں دی, جس کی قرآن نے کرنے کا حکم دیا, جس کا اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں, وہ کام کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ پہ کرتے, تمہاری اتنی جرأت ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرو, تمہاری اتنی جرأت ہے کہ نبی کریم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح, کر کیا رہے ہو؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ گناہوں کی فہرست ہے, یہ صغیرہ ہیں, یہ کبیرہ ہیں, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. پھر علماء حق فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے نافرمانی کس کی ہے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا, ہے تو اللہ کی نافرمانی. اس ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو گناہ سارے کبیرہ ہو جاتے ہیں, نافرمانی تو اس کی ہے. تو فرمایا کیا ہم نے انہیں کوئی آیت, کوئی دلیل, کوئی ثبوت دیا ہے جس پر یہ شرک کرتے ہیں؟ اذا رقنا الناس رحمتا فرحوا بها, جب ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, آسانیاں آتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے پھونڈ جاتے ہیں, بڑے یہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ان تصبهم سیئة بما قدمت ایدیہم اذا هم یقنطون, اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے سے مصیبت آتی ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ہر جرم پر گرفت ہوتی تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا, میں گناہ معاف کرتا رہتا ہوں, کسی کسی پر تھوڑی بہت تکلیف بھیج دیتا ہوں, وہ بھی اس لیے کہ تمہیں اندازہ ہو کہ برائی کا نتیجہ کیا ہے, اور تم رجوع کرو, توبہ کرو, میری بارگاہ میں, اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ان تصبهم سیئة بما قدمت ایدیہم, اب اپنے کردار کی وجہ سے تھوڑی بہت کوئی تکلیف آ جاتی ہے, اذا هم یقنطون, پھر نا امید ہو جاتے ہیں, پھر بد نصیبوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اب تو اللہ کی بارگاہ میں, تو پھر کہتے ہیں اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا جی, کینسر تیسرے سٹیج میں چلا گیا جی, اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا جی, چاقو لے گئے سب کچھ میرے پاس, کچھ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. باب نا امیدی اور اس میں ڈوب جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا دیکھتے ہیں؟ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے تنگی بھیج دیتا ہے, تو پھر اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی سزا ہے کردار کی کہ نا امید ہو جاتے, بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں, آہیں بھر رہے ہوتے ہیں, شکوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا کچھ نہیں بچا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا کوئی راستہ نہیں. وہ اللہ کے بندے, اللہ کی بارگاہ کھلی ہے, اس کی بارگاہ آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے, توبہ کر, رجوع اللہ کر, اب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر, یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں پر میں توبہ کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھ پہ رحم فرما. لیکن وہ جو پچھلے کرتوت تھے نا, انہوں نے توفیق توبہ بھی سلب کر, پھر نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ ان کے سامنے کائنات پھیلی ہوئی ہے, یہ نہیں دیکھتے. ہم نے دیکھا ہے مزدوروں کو حکومت کرتے, یہ ہٹلر جس نے پوری دنیا ہلا دی تھی, اس کا باپ موچی, اور موچی بھی اس درجے کا تھا کہ گلی میں بیٹھ کر جوتے گانٹ رہا ہوتا, بیٹے نے پوری دنیا ہلا کے رکھ. ہمارے حکمرانوں میں اکثر ایسے ہیں جن کو, اور جن کے باپ دادا کو ہم نے مزدوریاں کرتے دیکھے, حکومتیں کر رہے ہیں. جب چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے دے دیتے, تو نا امید کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتا؟ ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون, ان باتوں میں بڑی دلیلیں ہیں. لیکن بھائی کوئی دلیل سنے تو صحیح, سمجھنے کی کوشش تو کرے. دلیل کو سننے سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے, یقین چاہیے, اعتماد چاہیے, اللہ کی عظمت کا اقرار ہو, پھر یہ پتہ ہو کہ وہ خالق کائنات ہے, ہر نعمت وہی دے رہا ہے, پھر اس کے نبی پہ اعتماد ہو, پھر اس کی کتاب پہ, پھر تو دلائل بھی کام آئے. تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو, اس طرف کبھی سوچا ہی نہ ہو, ادھر دھیان ہی نہ کیا ہو, تو پھر دلیلیں ایسے بندے کو کیا کام آئیں گی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارا ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.